السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. سامعین محترم، جیسے کہ اعلان کیا گیا ہے، آج کی جو نشست ہے یہ گزشتہ سے پیوستہ ہے. یعنی پچھلی نشست میں ہم نے کچھ باتیں سمجھی تھیں، اس کا کچھ خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آج کی جو بھی نشست کا موضوع ہے وہ سمجھنا آسان ہو جائے، کیونکہ وہ پچھلی نشست تھی کہ تسلسل میں ہے. یہ بات ابھی اعلان میں بھی آئی کہ تنظیم اسلامی کے تحت ایک ملک گیر مہم، اس کا آغاز 1 اگست سے اور یہ 3 ہفتوں پر مشتمل 22 اگست تک یہ مہم ہے کہ جو کہ چل رہی ہے. اور اس کا جو عنوان ہے اتحاد امت اور پاکستان کی سالمیت. اس موضوع پر ہم نے یہ ارادہ کیا تھا کہ جو بھی اس دوران یہ جمعرات کی ہماری نشست ہوگی تو اس میں اسی موضوع پر کچھ گزارشات وہ آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. اس میں پچھلی دفعہ جو پہلی نشست تھی اس میں اس مہم کے جو مقاصد کے ذیل میں یہ ہمارے سامنے بات ہے کہ اس وقت کے جو عالمی منظرنامہ ہے، جو عالمی حالات ہیں کہ جس میں امت مسلمہ کی بے بسی اور زبوحالی، اس کے جو ڈیکلائن ہے نہ 3 میں نہ 13 میں، تو یہ بالکل عیاں ہے. اور ساتھ ہی خاص طور پر مملکت خداداد پاکستان کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، لیکن یہ ہے کہ ہماری جو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ سے بغاوت ہے وہ بھی مسلسل جاری ہے، اور شریعت اسلامی سے کھلواڑ جو ہم کر رہے ہیں مستقلاً، اس کے حوالے سے بھی کچھ نقشہ پچھلی نشست میں ہمارے سامنے آیا تھا. اور وقت کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے کہ اس وقت پورے گلوب پر امت مسلمہ کا جو اتحاد ہے، اس کا جو اتفاق ہے، اس کی ضرورت ہے. اور اسی سے تسلسل میں ایک اویئرنیس کے لیے، ایک یاد دہانی کے لیے یہ ملکی مہم ہے کہ جس کا آغاز کیا گیا. اور پچھلی نشست میں اسی موضوع کے تحت ہم نے اتحاد امت، اس کی ضرورت، اس کی اہمیت اور اس کے جو ذرائع ہیں اس کو بھی ہم نے سمجھا تھا. اتحاد امت کے جو فوائد ہیں اس کو سمجھا، پھر اتحاد امت کی جو ضد ہے افتراق امت، یعنی امت کے درمیان جو بھی اختلافات ہو جایا کرتے ہیں اس کے بھی نقصانات ہمارے سامنے ہیں. پھر اتحاد امت کی جو بنیادیں ہیں ان میں پہلی بنیاد قرآن مجید کہ جو امت کو متحد کرتا ہے، اسی طرح دوسری بنیاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین مہدیین کی جو سنت ہے رضوان اللہ اجمعین، ان کو مضبوطی سے پکڑنا جو کہ تلقین ہے اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، اس بنیاد کو بھی ہم نے سمجھا. اور تیسری بنیاد وہ عظیم مقصد ہوا کرتا ہے کہ جو امت کو متحد رکھتا، لہذا وہ مقصد امت یعنی اقامت دین، دین کے قیام کی جدوجہد، ایک عدل اجتماعی کا قیام، یہ اس پر بھی یعنی یہ بنیاد ہیں کہ جو کہ اتحاد امت کی بنیادیں ہم نے پچھلی دفعہ اس کو سمجھا تھا. ایک موضوع ہم یہ کور کر چکے ہیں اتحاد امت کے حوالے سے جو کہ ملکی مہم کا عنوان بھی ہے. آج ہم دوسرا موضوع کور کر رہے ہیں اور وہ ہے پاکستان کی سالمیت، یعنی پاکستان کی جو سالمیت ہے، اس کی جو سلامتی ہے، اس کی بقا، اس کا استحکام، اس کی اصل بنیادیں کیا ہیں، یہ اس وقت اویئرنیس کی ضرورت ہے. اسی طرح اس حوالے سے مملکت خداداد پاکستان کے حوالے سے ہمارا کردار وہ کیا رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. تو بہرحال یہ آج کا موضوع ہے انشاءاللہ. بہت اختصار کے ساتھ چند باتیں ان موضوعات پر ہم سمجھیں، اور خاص طور پر کیونکہ 14 اگست کا بھی معاملہ ہے اور یوم آزادی 78ویں وہ منائی گئی، تو یوم آزادی کے موقع کی مناسبت سے بھی یہ موضوع بڑی اہمیت کا حامل ہے. یہ بات بھی ہمارے سامنے آ جائے گی کہ بھئی یہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہوا کرتی ہے، اور آج ایک نوجوان نسل کو آزادی کا جو مفہوم سمجھایا جا رہا ہے، جو رنگ رلیاں منائی جا رہی ہیں صبح سے شام تک، آج ہم نے جو کچھ دیکھا ہے پورے ملک میں، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا پر دیکھا ہو یا براہ راست کوئی گلی کوچوں میں نکلنے کا موقع ہوا ہو، تو جو بھی نقشے ہمارے سامنے آئے، تو بھارت یہ ہے کہ دل تو کڑتا ہے، اور یہ ہے کہ اس پر ہر سال ہی گفتگو ہوتی ہے، اور کیونکہ بہرحال اسی معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، تو بہرحال یہ نوجوان نسل کو بتایا جائے کہ بھئی یہ آزادی کتنی بڑی نعمت تھی اور اس کا ہمیں حق ادا کیا کرنا چاہیے تو، اور ہم کر کیا رہے ہیں. تو بہرحال یہ کچھ موضوعات ہیں انشاءاللہ کہ جو کہ بہت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے میں رکھوں گا. سب سے پہلے پاکستان کی سالمیت، اس کا استحکام، اس کی بنیاد کیا ہے، تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی کیا مقصد تھا کہ جو کہ ہم اس ملک کو جو ہے ہم نے حاصل کیا، کیا سوچ تھی ہمارے بڑوں کے ذہنوں میں اس پاکستان کو بنانے کے حوالے سے. لیکن اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ یہ واحد ملک ہے پاکستان کہ جس کے قیام کی بنیاد ہی اصل میں اسلام ہے. یعنی جس کے قیام کا مقصد ہمارے بڑوں نے بتایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور دو قومی نظریہ، ٹو نیشن تھیوری ہے کہ جو کہ وہ دی گئی کہ ہندو اور مسلمان دو علیحدہ قومیں ہیں اور یہ ایک ساتھ ان کا اتحاد ممکن ہی نہیں. یعنی وہ ہندو کہ جو کہ اللہ کے بعد سب سے عظیم ہستی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا تصور کرتے ہیں جبھی وہ اسلام نہیں لائے، اور اہل ایمان وہ ہیں کہ جو اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبوب ہستی ان کے نزدیک وہ اللہ کے رسول کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال یہ ٹو نیشن تھیوری ہے کہ جو کہ دی گئی، اور مصور پاکستان علامہ اقبال مرحوم کیونکہ شاعر تھے تو اپنی شاعری کے ذریعے سے انہوں نے ایک میسج ہے کہ جو کہ دیا ہے، انہوں نے بھی اسی حقیقت کو اپنے اشعار میں ڈھالا تھا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترتیب میں قوم رسول ہاشمی، اور ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار اور قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت. لہذا یہ جو امت مسلمہ ہے اس کے اندر وہ قوم، یہ قوم رسول ہاشمی، یہ ایک رسول کے جو وہ ماننے والے. اور یہ بھی بڑی عجیب بات آپ کو، بلکہ بڑی حسین بات آپ کو لگے گی کہ یہ جو دو قومی نظریہ ہے، ٹو نیشن تھیوری، یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی 78 سال پہلے پیش کیا گیا. یہ دو قومی نظریہ تو اصل میں آپ کو 1400 سال پہلے قرآن مجید میں نظر آتا ہے، اور سورہ محمد کی آیت نمبر 1 اور 2، یعنی ابتدائی جو 2 آیتیں ہیں اس کا میں متن اور ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھوں، تو 2 اور 2 4 کی طرح یہ دو قومی نظریہ وہاں پر بھی نظر آتا ہے. خود قرآن دیکھیے، دو گروہوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ وہاں فرما رہے ہیں، فرمایا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، یعنی ایک تو وہ گروہ ہے کہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اضل اعمالہم، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے سارے اعمال ہبت ہو گئے، اکارت گئے، بیکار ہو گئے. ایک تو یہ گروہ ہے. دوسرا گروہ کون سا ہے؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ کے جو ایمان لائے، جو نیک اعمال کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور وہ ایمان لائے کس پر؟ کہ جو نازل کیا گیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہو الحق بربہم، اور وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے. تو کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، تو ان کے سارے جو بھی برائیاں ہیں ان سے سیئات ان کو دور کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور ان کے احوال کو درست کر دیا. تو یہ دو جدا یعنی قومیں اور گروہ، اس کا تذکرہ، یہ دو قومی نظریہ صرف 78 سال پہلے نہیں پیش کیا گیا، بلکہ یہ قرآن کا نظریہ کہ ایک وہ ہے کہ جو اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اہل ایمان، اور ان کے مقابلے میں وہ ہیں کہ جو کہ جن پر اللہ کا غضب بھڑکتا ہے، کہ جو اللہ کا اور اس کی شریعت کا انکار کرتے ہیں، اہل کفر ہیں. تو بہرحال یہی نظریہ وہ پیش کیا گیا ٹو نیشن تھیوری 78 سال پہلے بھی متحدہ ہندوستان میں, اور یہ ہے کہ پاکستان کا جو مطالبہ کرنے والے ہیں بزرگ حضرات یہاں پر بیٹھے ہیں, نہ ان کی زبان ایک تھی نہ ثقافت ایک تھی نہ نسل ایک نہ رنگ ایک, اور ان کے نزدیک واحد مشترکہ اساس وہ اگر ہمیں نظر آتی ہے پاکستان کے بنانے میں وہ تو کیا تھی, وہ ایک اسلام کی تھی. اور بہرحال یہ ہے کہ یہ الگ بات ہے کہ پاکستان کے قیام کے لیے ایک متحدہ یعنی مسلمانوں نے بر عظیم کے متحد ہونے کا ایک منفی سبب بھی تھا, اور وہ ہندو قوم کا ایک تعصب تھا. یعنی ہمیں ڈر تھا کہ اگر متحدہ ہندوستان آزاد ہوا تو ہندو ہم سے زیادہ ہیں, اکثریت میں ہے, لہٰذا یہ ہے کہ ہندو ہم سے اپنی سابقہ غلامی کا محکومی کا بدلہ دے گا, یہ ہمیں ڈر تھا, ہمیں خوف تھا. البتہ ہندو قوم کی جو دشمنی تھی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم نے جو اتحاد کیا تھا اس کی بھی بنیاد جو ہے وہ اس کی وحدت بھی اسلام کے سوا کچھ نہیں. یعنی میں آپ کو یاد دلاؤں 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ ہے کہ جو کہ ہم نے بنائی تھی, کس کے مقابلے میں؟ آل انڈیا نیشنل کانگریس کے مقابلے, اور نعرہ یہ لگا تھا کہ مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آئے. یعنی یو پی کے مسلمان نے بھی پاکستان کے بننے میں ووٹ دیا, حالانکہ اسے پتا تھا کہ مجھے پاکستان میں شامل نہیں ہو, لیکن یہ ہے کہ وہ واحد بنیاد اصل میں کیا تھی, اگر وہ منفی سبب ہندو قوم کا خوف بھی تھا تو اس کی بھی واحد وحدت کی بنیاد وہ اسلام تھی, اس کے سوا کچھ نہیں. تو یہ فیصلہ کن ایک عامل کی حیثیت اسلام کو پاکستان کے بننے میں حاصل, اور یہ بھی آج عجب طرفہ تماشا ہے کہ نوجوان نسل کو یہ باتیں تو بتائی نہیں جاتی, بلکہ آزادی کا ایک بالکل ہی نیا تصور ہے کہ جو دیا جاتا ہے, اس پر میں آگے آؤں گا. یعنی ہماری نوجوان نسل کو یہ بتانا چاہیے کہ بھئی پاکستان کتنے مشکل حالات میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یوں سمجھیں آپ ایک موزانہ طور پر تھالی میں سجا کے ہمیں عطا کیا, ورنہ پاکستان کے بننے کے حوالے سے تو کوئی نقشے پر کوئی ایسی کیفیت ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی. اس کی وجوہات ہیں, یعنی میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں کہ گاندھی جی نے کیا کیا کہہ دیا تھا کہ میری لاش پر جو ہے وہ پاکستان بنے گا, لیکن پاکستان بنا دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اسی طرح سے پاکستان کی جو مخالف جماعت تھی کانگریس, وہ انتہائی منظم عوامی جماعت تھی, بڑے یعنی ایک بڑے بڑے لیڈر باصلاحیت ان کے پاس موجود تھے, طاقتور پریس ان کے سپورٹ پر پیچھے وہ موجود تھا, اور یہ ہے کہ جو برطانیہ میں لیبر پارٹی تھی اس کے لارڈ یعنی لارڈ بارن بیٹن اس کا بڑے قریبی تعلقات تھے نہرو خاندان سے. تو بہرحال یہ ہے کہ ہندوستان میں ہر شعبے میں ہندوؤں کو جو ہے وہ آگے نکالا جا رہا تھا, مسلمانوں کو پیچھے کیا جا رہا تھا, اور چاہے وہ کوئی بھی منصب ہو کوئی ملازمتوں کا معاملہ. اور اس حوالے سے جو نقشہ سامنے آ رہا تھا اس میں ایک مشہور انگریز مصنف تھا ڈبلیو ڈبلیو ہنٹر, اس نے تو باقاعدہ یہ کہا ہے کہ اگر ہندوستان میں مسلمانوں کی یہی صورتحال رہی تو یا تو مسلمان منڈیوں کے اندر وہ پلے دار یا مزدور رہ جائیں گے, یا سرکاری دفاتر میں اگر ہوں گے تو محض چپراسی کی پوسٹ پر. اس کے علاوہ ہندوستان میں مسلمانوں کا کوئی مستقبل میں نہیں دیکھا. لہٰذا یہ اس نے ڈبلیو ڈبلیو ہنٹر نے اپنی تحریر میں یہ بات لکھی تھی. تو بہرحال یہ وہ نقشہ تھا 78 سال پہلے ہندوستان میں مسلمانوں کے حوالے سے, کہ جو قرآن مجید میں یہ نقشہ ہمیں نظر آتا ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 26 اور 27 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے تاویل خاص کے اعتبار سے. یہ تذکرہ ان آیتوں میں ہے مہاجرین مکہ کا جو 12-13 سال مکے میں رہے اور کس طرح سے کفار مکہ نے انہیں دبایا ہوا تھا, کمزور کیا ہوا تھا, ظلم و ستم کے پہاڑ ان پر توڑے جا رہے تھے, لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ونڈو ان کے لیے کھولی اور وہ مدینے کی ونڈو تھی. مدینے ہجرت ہوتی ہے اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ ایک متبادل ایک جگہ ہے کہ جو کہ فراہم کرتا ہے, اور یہ ہے کہ وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں ہیں کہ جو کہ دیں. اوس اور خزرج کے دو بڑے قبائل تھے کہ جو کہ اسلام قبول کر لیتے ہیں اور کس طرح سے اسلام کے حوالے سے راہ ہموار ہوتی ہے, اور 8 ہجری میں پھر جال حق و وضاق الباطل کا نقشہ سامنے آ جاتا ہے. تو یہ تعبیر خاص کے اعتبار سے تو ان آیتوں میں مہاجر نے مکہ کا تذکرہ ہے, لیکن قرآن مجید تو رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت کا سامان ہے, اور خود سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون, یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے کہ جس میں تمہارا تذکرہ ہے، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ دیکھو اپنے پکچر، اپنی کیفیات دیکھو۔ تو ان آیتوں میں ہمیں تعویل عام کے اعتبار سے جو بر عظیم کے بر صغیر کے مسلمان ہیں ان کی بھی کیفیت نظر آتی ہے، اور وہ آیت ہے کہ جو کہ کیا ہے کہ وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ۔ اب اس کو آپ دیکھیں تعویل عام کے اعتبار سے، متحدہ ہندوستان 78 سال پیچھے جائے، اللہ فرمانے کہ یاد کرو کہ جب تم بڑے قلیل تھے، بڑے تھوڑے تھے، ٹھیک ہے نہیں تھے، ہندوستان میں مسلمان ہندوؤں کے مقابلے میں اقلیت میں تھے، وہ اکثریت میں تھے۔ فرمایا کہ مستضعفون فی الارض، تم زمین میں بڑے کمزور سمجھے جاتے تھے، ہندو ہر لحاظ سے تمہیں دبا رہا تھا انگریز کے ساتھ مل کر۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں خوف تھا کہ لوگ تمہیں اچک نہ لے جائیں، یہ ہندو اپنی غلامی کا محکومی کا بدلہ ہم سے نہ لے۔ فآواکم، اللہ فرمانے کہ پس اس اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا پاکستان کی صورت میں، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اپنی نصرت سے تمہاری تائید کی، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ رزق کے دہانے کے جو کہ تمہارے لیے کھول دیے، معدنیات ہو، زراعت ہو، کیا کچھ نہیں ہے کہ جو کہ پاکستان کے اس خطے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، اور مقصد کیا تھا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ اور یہ ہے کہ اتنے مخالفانہ ماحول کے باوجود اللہ تعالی نے، اب آپ سوچیں ذرا، شب جمعہ کے دن رمضان المبارک کی قیمتی ساتوں میں، اور رمضان المبارک کی بڑی قیمتی رات 27ویں شب کو، شب جمعہ میں، رمضان کی رات میں 27ویں شب، پاکستان کی نعمت ہے کہ جو کہ عطا کرنے، اور اس کے بعد پھر دنیا کی 7ویں، عالم اسلام کی پہلی، اور ایشیا کی تیسری ایٹمی طاقت ہے کہ جو کہ پاکستان کو بنا دیں، یہ نعمتیں ہیں کہ جو کہ دی ہیں، اور مقصد وہی جیسے میں نے عرض کیا کہ شکر مطلوب تھا، لعلکم تشکرون، اللہ کی نعمتوں پہ تم شکر بجا لاؤ۔ لیکن یہ ہے کہ پھر ہم نے کیا کیا ہے، یہ ہے اصل میں، یعنی بنیاد میں نے آپ کے سامنے رکھ دی پاکستان کے بننے کی، اسلام کے سوا کچھ نہیں۔ اور یہ ہے کہ پھر اللہ نے تائید و نصرت فرمائی، پاکستان کی صورت میں یہ ٹھکانہ دیا مخالفانہ ماحول میں، لیکن اب ہمارا کردار وہ کیا ہے، اس پر بھی ذرا نظر کر لیں۔ بڑی تکلیف دہ صورت حال ہے، یعنی بعض بزرگوں کو میں نے دیکھا ہے، ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، کہ جنہوں نے وہ بلڈ لائن کراس کی ہے، وہ خونی لکیر کراس کر کے، ہجرت کر کے، مائگریٹ کر کے ادھر آئے، انہوں نے تو اپنے آنکھوں سے وہ کیفیات دیکھی ہیں کہ کس طرح سے ظلم و ستم، وہ پہاڑ میں آگے عرض کروں گا کہ کیا صورتحال ہوئی۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال یہ تکلیف دہ صورتحال ہے، آج ہمارا کردار کیا ہے؟ دیکھیں سورہ انفال کے نمبر 27 میں تقاضا یہ تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، ایمان کے دعوے دار، لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، تم یعنی خیانت نہ کرو اب اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے دین کے ساتھ تم کھلواڑ نہ کرنا، اس امانت میں خیانت نہیں کرنا، وتخونوا اماناتکم، اور اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرنا۔ کیا خیال ہے کہ پاکستان کی جو نعمت اللہ نے عطا کی، کیا یہ امانت نہیں ہے ہمارے پاس اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟ لہٰذا یہ ہے کہ اس میں خیانت نہ کرنا، وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو کہ خیانت کے کیا بھیانک نتائج نکلے۔ تو یہ تقاضا تھا کہ جو مجھ سے اور آپ سے تھا، لیکن یہ ہے کہ اب ہمارا کردار کیا رہا ان 78 سالوں میں، یعنی آج پاکستان کے بنانے کا جو مقصد نئی نوجوان نسل کو سمجھایا جا رہا ہے، وہ واقعتاً اس بات کا متقاضی ہے کہ اس پر کلام کیا جائے۔ یعنی یہ ہے کہ جو سیکولر طبقہ ہے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا کے یہ بات ذہنوں میں ڈال رہا ہے، مستقل الیکٹرانک میڈیا دیکھ لیں، پرنٹ میڈیا دیکھ لیں، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ جو بات کی جاتی ہے کہ مصور پاکستان اور معمار پاکستان علامہ اقبال مرحوم اور قائد اعظم محمد علی جناح، یہ تو ایک اسلامی ریاست چاہتے تھے، سب جو ہے وہ بیکار باتیں، یہ سیکولر طبقات کی طرف سے بڑے شد و مد کے ساتھ باتیں آتی ہیں، کوئی ان کا نظریہ پاکستان کے والے اس میں اسلام کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، یہ باتیں ہیں جو بڑے دھڑلے سے کی گئیں۔ اور یہ ہے کہ کہا گیا کہ بھائی ٹو نیشن تھیوری، دو قومی نظریے کی کوئی حیثیت نہیں، اور ہمارے لیڈرز نے، اور یہ لیڈر کہ جس کا میں یہ کوٹ کر رہا ہوں جملہ، وہ تو بستر مرگ پر ہے بہرحال، اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی دکھائے گا، جو بھی پہلے بھی دکھایا ایسے غاصب حکمرانوں کو، جو بھی کیفیات ہیں اسی دنیا میں دکھا کے اور پھر اٹھاتا ہے۔ تو ہمارے اس لیڈر نے ہمارے دشمن ملک ہندوستان میں کھڑے ہو کر اور تقریر کرتے ہوئے یہ جملہ کہا ہے اور یہ آن ریکارڈ ہے، آج بھی آپ سن سکتے ہیں. اس نے کہا کہ دا ڈویژن آف دا سب کانٹیننٹ واز دا گریٹسٹ بلنڈر ان دا ہسٹری آف مین کائنڈ. یہ جو بر عظیم کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، یہ تاریخ انسانی کی سب سے بڑی غلطی. اور یہ اس لیڈر نے بات کہی ہے ہمارے ملک دشمن ملک ہندوستان میں کھڑے ہوئے. لہذا یہ بر عظیم کی جو تقسیم ہے دو قومی نظریہ، اسی کو جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ ٹھکانے لگانے کی کوشش کی گئی. اور یاد ہوگا آپ کو، بہت پرانی بات ہو گئی ویسے، ہمارے جو ایک سابقہ اٹارنی جنرل تھے، انہوں نے تو آ کے یہ کہا عدالت میں، آ کے جج کے سامنے، کہ پاکستان کا تو کوئی بنیادی ڈھانچہ ہی نہیں ہے، آئین ہی نہیں. اس طرح کی باتیں ہو رہی. تو بہرحال یہ وہ نظریات ہیں کہ جو کہ ان طبقات کی طرف سے لائے جا رہے ہیں کہ جو پاکستان کو اسلامی ریاست بنتا دیکھنا نہیں چاہتے. ان کی رگوں میں جو ہے وہ سیکولرزم ہے، لبرلزم ہے، اور وہ ہر سطح سے جو ہے وہ آزاد خود بھی ہونا چاہتے ہیں اور دوسروں کو بھی ہمیں بھی کرنا چاہتے ہیں. تو بہرحال یہ وہ موقع ہے کہ جس میں ہم اپنی نوجوان نسل کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بات کریں، بھئی یہ حقائق ہیں، یہ پاکستان اس لیے بنا تھا، اس کے استحکام کی بنیاد وہ کیا ہے. اب جیسے بات کی جائے کہ مصور پاکستان اور معمار پاکستان کا پاکستان اسلام کے حوالے سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں تھا، تو یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ جو ریکارڈ بھی موجود ہیں اس کو بھی صرف نظر کر دیا جاتا، کیونکہ وہ سامنے باتیں آتی نہیں. اب تو دو رنگ رلیاں آ رہی ہیں سامنے، یہی سمجھتے ہیں بھائی یہی یوم آزادی ہے. کوئی جو ہے وہ بات کی جائے، یہ نظریات پیش کی جائے. میں آپ کے سامنے عرض کروں مصور پاکستان کا نظریہ پاکستان کیا تھا. میں نے عرض کیا کیونکہ علامہ اقبال شاعر تھے نا، تو شاعری سے ایک میسج دیتے تھے. انہوں نے مسلمانوں کے ڈیکلائن اور زوال کا جو سبب بیان کیا وہ کیا بیان کیا؟ بڑی مشہور ان کی نظم ہے جواب شکوہ. کیا کہتے ہیں؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہوگا اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن. تمہاری آج ذلت نگبت اور رسوائی پوری دنیا میں جو ہو رہی ہے، جو بھی حقیر خون اگر کہیں ہے تو وہ مسلمان کا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ تم نے قرآن کو ترک کر، قرآن سے تم نے ہجرت اختیار. اب اندازہ کیجیے، ابھی بھی ہمیں سمجھ نہیں آئے گا اپنے زوال کا سبب. کوئی اکنامک کرائسس نہیں. آج کہا جاتا ہے، ہر فورم پہ کہہ دیا جاتا ہے اکنامک کرائسس اکنامک کرائسس، یہی ہمارے زوال کا اصل سبب. کوئی اکنامک کرائسس، تم قرآن کو چھوڑو گے تو اکنامک کرائسس کیا، ہر طرح کے کرائسس تم پر آئے گا. اور یہی مصور پاکستان کا میسج تھا کہ جو کہ علامہ اقبال مرحوم نے دیا تھا. پھر یہ ہے کہ مسلمانوں میں احساس ضیاء پیدا کرتے ہیں علامہ اقبال مرحوم اپنی شاعری سے، اور خاص طور پر 1924 میں پچھلی دفعہ یہ بات آئی تھی جب خلافت عثمانیہ کی تنسیخ ہوتی ہے، اس کا خاتمہ ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ ایک احساس ضیاء پیدا کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ چاک کر دی ترک نادہ نے خلافت کی خبا، سادگی مسلم کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ. تو یہ احساس ضیاء پیدا کرتے ہیں کہ ہم نے اندر جھاکو کہ تمہاری غلطیوں سے یہ اتنی عظیم جو سلطنت عثمانیہ تھی، رہی سہی جو بھی تھی، اس کی ایک دھاک تھی پوری دنیا پر، امت مسلمہ میں ایک اتحاد کی ایک رمنگ باقی تھی، وہ بھی ختم کر دی. اور پھر یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایک جوش عمل پیدا کرتے ہیں، خلافت کی علم بردار بن کے کھڑے ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب ہو جائے گا. تمہیں اپنے اسلاف کی طرف جو ہے وہ لوٹنا ہوگا. تمہارے اسلاف نے قرآن کو تھاما تھا، خلافت پر بنیاد رکھی تھی، ایک اسلامی ریاست قائم کی، وہی تم لے کر آؤ گے تو پھر واقعتاً تمہاری کوئی بنیاد ہے کھڑے ہونے کی دشمن کے مقابلے، وہ بن سکتی. اور پھر مسلمانوں کے اندر جو مایوسی کے اندھیرے تھے، کیونکہ وہ اسلام کو اس کا بالکل خاتمہ ہوتے دیکھ رہے تھے، مسلمانوں کے حوالے سے کس طرح کی کیفیات تھیں، تو انہوں نے مایوسی سے نکالا ہے اسلام کے روشن مستقبل، بلکہ اس کے مبشر بن کر مصور پاکستان علامہ اقبال مرحوم وہ سامنے آیا. وہ بڑے پیارے اشعار ہیں ان کے کہ آسماں ہوگا، مستقبل کی خبریں دے رہے ہیں اسلام کے مطابق. کہتے ہیں آسماں ہوگا شہر کے نور سے آئے نہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاکے حرم سے آشنا ہو جائے، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے، اور شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے انشاء. اور یہ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں مصور پاکستان؟ کیونکہ واضح پیشن گوئیاں ہیں صادق المصدوق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کہ قیامت سے پہلے پہلے کل روئے عرضی پر دین اسلام کا غلبہ ہے پیلو کے ہونا ہے. یہ ہمارا محتاج نہیں ہے دین اسلام, اس کا غلبہ تو ہونا ہے. یہ تو ہم اپنی زندگیاں سوار لیں گے کہ اگر اس کام میں ہمارا تن من دھن جو ہے وہ قربان ہو جائے. اور پھر یہ ہے کہ مسلمانوں میں بے اعتمادی پیدا ہو رہی تھی تو ان کے اندر علامہ اقبال اپنی شاعری کے ذریعے سے خود اعتمادی ہے کہ جو کہ پیدا کرتے, اور یہ بے اعتمادی جو آ رہی تھی یہ مغربی ایک جو بھی یلغار تھی اور جو بھی ایک دبدبہ تھا مغرب کا ویسٹ کا, اس کی وجہ سے آ رہی. تو لہٰذا شدید تنقید کرتے ہیں مغرب پر, کہتے ہیں کہ دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکا نہیں ہے, کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب زرے کم عیار ہوگا اور تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی. جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا وہ ناپائیدار ہوگا. اور آج آپ دیکھیں کہ علامہ اقبال مرحوم یہ کوئی یعنی ایسے نہیں ہے کہ جو کوئی مدرسے سے پڑھے ہوئے ہوں اور ان کو کچھ پتا نہ ہو دنیا کا, یہ پوری دنیا دیکھنے والے تھے, مغرب سے ہو کر آئے تھے, وہاں کی جو بھی صورتحال ہے. اور یہ اشعار ہیں کہ جو کہ انہوں نے کہے ہیں کہ یہ آپ اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی, یہ جو بھی مغربی تہذیب ہے ننگی تہذیب. اور آج آپ دیکھیں وہاں فیملی سسٹم بالکل ڈسٹروائے, کوئی تصور نہیں, نکاح بالکل ناپید ہوتا جا رہا ہے, بورن وداؤٹ اینی ویڈ لاگ, یہ تو بل کلنٹن کے ایکس پریزیڈنٹ کے الفاظ ہیں, بھری محفل میں اس نے کہا تھا. ہماری انقریب امریکہ کی آبادی ناجائز حرامی بچے جسے ہم کہتے ہیں ناجائز بچے, بورن وداؤٹ اینی ویڈ لاگ, اس کے یہ آن ریکارڈ الفاظ. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ تہذیب ہے کہ جو کہ مغربی تہذیب پر تنقید کرتے ہوئے نظر آتا. تو بھائی یہ ہے مصور پاکستان کا نظریہ پاکستان, یہ ریکارڈ چیزیں موجود ہیں. اب کہا جاتا ہے کہ بھائی جو معمار پاکستان ہے قائد اعظم محمد علی جناح, ان کا بھی کوئی اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اللہ اکبر, یعنی یہ ایسی باتیں ہیں کہ جو بالکل یعنی ایک آن ریکارڈ جتنی بھی چیزیں موجود ہیں, جو کوٹیشنز موجود ہیں, 100 سے زائد قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم کی 100 سے زائد تقاریر کے جس میں انہوں نے اسلام 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 کی یوں سمجھیں کہ ایک رٹ ہے کہ جو کہ لگا, ان میں سے چند جھلکیاں ہیں کہ جو کہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یعنی 1937 سے لے کر 1947 تک, یعنی یہ پاکستان سے بننے سے پہلے سے لے کر اور پاکستان کے بننے تک اسلام کی تکرار وہ نظر آتی. اور پھر یہ ہے کہ پاکستان کے بننے کے بعد بھی جتنا ان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تھی اس میں یہ اسلام ہی کے حوالے سے انہوں نے باتیں رکھی. چند میں اقتصابات سے جھلکیاں ان کے آپ کے سامنے رکھنا ہوں. دیکھیں 6 جون 1938 قائد اعظم محمد علی جناح فرماتے ہیں کہ مسلم لیگ کا جھنڈا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا. پھر 22 نومبر 1938 کو قائد اعظم فرماتے ہیں کہ اسلام کا قانون دنیا کا بہترین قانون. آج تو ہم ساری نظریں کیے ہیں ویسٹ کے قوانین کی طرف, ویسٹ کے جو ہے وہ دل دادا ہیں, وہیں سے قانون جو ہے وہ آئے گا, وہیں سے احکامات آ رہے ہیں. قائد اعظم یہ فرما رہے ہیں اسلام کا قانون دنیا کا بہترین قانون. پھر 8 اپریل 1938 اسٹار آف انڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے آپ فرماتے ملت اسلامیہ عالمی ہے, گلوبل ہے, یعنی وہی تصور کے جو قرآن مجید دیتا ہے. اور پھر 7 اگست 1938 کو فرماتے ہیں کہ میں اول و آخر مسلمان, کیونکہ قائد اعظم کے کردار کشی بھی کی گئے کہ ان کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اسی طرح سے 14 نومبر 1939 کو فرماتے ہیں کہ انسان خلیفۃ اللہ ہے. قرآن ہی کی تشریح نا سورہ بقرہ کی, انی جاعل فی الارض خلیفہ, فرشتوں سے اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ میں زمین میں ایک اپنا خلیفہ نائب بنانے جا رہا ہوں. تو قائد اعظم فرماتے ہیں اسی کی تشریح قرآن کی, انسان خلیفۃ اللہ ہے. پھر ٹائمز آف لندن کو 9 مارچ 1940 کو ایک انٹرویو دے رہے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح اور فرماتے ہیں کہ ہندو اور مسلمان دو جداگانہ قوم, وہی ٹو نیشن تھیوری کا تصور ہے کہ جو کہ آپ نے دیا. پھر 26 مارچ 1940 ایک پیغام دیتے ہیں امت مسلمہ کو پاکستانیوں کو کہ میرا پیغام قرآن ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ میرا پیغام قرآن ہے, قرآن کے سوا کچھ نہیں. تو یہ چند جھلکیاں ہیں کہ جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھی. یعنی سیدھی سی بات ہے نا کہ سیکولر پاکستان بنانے کے لیے سیکولر بھارت سے الگ ہونے کی ہمیں ضرورت کیا تھی؟ سوچے نا ذرا, یعنی اگر سیکولر ہی پاکستان ہمیں چاہیے تھا تو سیکولر بھارت سے الگ ہونے کی پھر ضرورت کیا تھی؟ یعنی اگر ہم نے یعنی تاریخ انسانی کی سب سے بڑی ہجرت اگر ہوئی ہے تو وہ یہ بر عظیم کے مسلمان ہجرت کر کے یہاں ہیں. لاکھوں جانوں کی قربانیاں ہیں کہ جو کہ دی گئی, 6 لاکھ مسلمان ہیں کہ جو کہ ذبح ہوئے, کئی ہماری بچیوں کی ہماری عورتوں کی عصمت دری ہے کہ جو کہ اس بلڈ لائن کو کراس کرنے میں جو ہے وہ لکھی گئی, نیزوں پر ہمارے بچوں کو جو ہے وہ اچھالا گیا. اور یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ فریفتہ ہو رہے ہیں مغربی تہذیب پر. تو اگر کسی کو واقعتاً مغرب کی جو بھی لادینی جمہوریت ہے وہ اتنا ہی اس پر اگر فریفتہ ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ کوئی جائے پھر کسی ایسے مغربی ملک میں جا کے اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ بنائے. یہاں پاکستان میں اس طرح سے کوئی اس کی گنجائش وہ بنتی نہیں. یہ پاکستان بنا ہے تو انہی اصولوں پر بنا ہے کہ جو کہ دو ٹوک میں نے کوٹیشنز ہیں کہ جو کہ آپ کے سامنے رکھیں. پھر 25 جنوری 1948 کو یہ کراچی بار ایسوسی ایشن سے خطاب کیا قائد اعظم محمد علی جناح نے, کیونکہ ان کے کانوں میں بھی یہ باتیں پڑ رہی تھیں کہ میرے نام کے ساتھ بڑی غلط فہمیاں پیدا کی جا رہے کہ میں جو ہے وہ کوئی پاکستان اس میں اسلام کو جو ہے وہ چاہتے ہی نہیں. تو وضاحت کیا قائد اعظم محمد علی جناح نے, ان کی کوٹیشن ہے باقاعدہ آن ریکارڈ, انہوں نے کہا کہ اسلامی اصول آج بھی ہماری زندگی کے لیے اسی طرح قابل عمل ہے کہ جس طرح سے 1400 سال پہلے قابل عمل تھا, اور میں نہیں سمجھ سکا کہ لوگوں کا ایک گروہ جان بوجھ کر فتنہ اندازی سے یہ بات کیوں پھیلانا چاہتا ہے کہ پاکستان کا آئین وہ شریعت کی بنیاد پر مدون نہیں کیا جائے. مجھے اس پر بڑا افسوس ہے کہ کیوں یہ ایک طبقہ یہ باتیں ہیں کہ جو کہ پھیلا. یہ قائد اعظم محمد علی جناح کے یہ کوٹیشن ہیں. پھر میں عرض کروں وہ بہت ہی تاریخی جملے ہیں کہ جو قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی وفات سے کوئی 2-3 دن پہلے ان کے جو ذاتی معالج سے ڈاکٹر تھے ڈاکٹر ریاض علی شاہ, ان سے یہ باتیں کہیں. کتنے دن پہلے؟ وصال سے وفات سے قائد اعظم 2 دن پہلے اپنے ذاتی معالج وہ قریب میں موجود ہیں, اور یہ ہے کہ معائنے کے لیے موجود رہتے تھے ڈاکٹر ریاض علی شاہ. اور یہ انہوں نے ان کا یہ بیان کوٹ ہوا ہے روزنامہ جنگ میں, نوٹ کر لیں 11 ستمبر 1988 کو ذاتی معالج قائد اعظم کے ڈاکٹر ریاض علی شاہ, یعنی ان کا یہ پورا کالم ہے کہ جو کیا ہے اس میں یہ باتیں ہیں کہ جو کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے کان میں قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ فرمایا, یعنی بڑے ایک لاغر کیفیت تھی اور بڑی مشکل سے جو ہے وہ بول پا رہے تھے, تو میرے کانوں نے یہ باتیں سنی قائد اعظم محمد علی جناح کی. وہ فرماتے تھے کہ تم جانتے ہو کہ مجھے یہ احساس ہوتا ہے جب کہ پاکستان بن چکا ہے تو میری روح کو کس قدر اطمینان ہوتا ہے, اور یہ کام مشکل تھا اور میں اکیلا نہیں کر سکتا تھا. میرا ایمان ہے, یہ ہے اصل میں انڈر لائن کرنے والی بات, ہائی لائٹ کرنے والی بات. قائد اعظم فرماتے ہیں کہ میرا یہ ایمان ہے کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیض ہے کہ پاکستان وجود میں آیا. اب یہ پاکستانیوں کا فرض ہے کہ وہ اسے خلافت راشدہ کا نمونہ بنائے تاکہ خدا اپنا وعدہ پورا کرے اور مسلمانوں کی زمین کی بادشاہت وہ عطا کرے. لہٰذا یہ آن ریکارڈ باتیں ہیں کہ جو مصور پاکستان اور معمار پاکستان کس طرح کا پاکستان چاہتے ہیں. لہٰذا یہ ہے کہ یہ وہ بددیانتیاں ہیں کہ جو کہ ہم نے کی ہیں اپنے ان بزرگوں کے حوالے سے. پھر میں آپ کو یاد دلاؤں 12 مارچ 1949 کو ایک بڑا پاکستان بننے کے بعد 47 میں پاکستان وجود میں آیا, اور 2 سال کے بعد 1949 کو 12 مارچ کو ایک عظیم کام ہوا, قرارداد مقاصد پاس ہوئی, اور یہ پاکستان کی جو پہلی دستور ساز اسمبلی تھی اور اس کے ارکان کی بڑی تعداد وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے رفقہ کار پر مشتمل تھی. اور یہ ہے کہ جو پہلے یعنی وزیر اعظم تھے لیاقت علی خان مرحوم, وہ تو دست راست تھے قائد اعظم محمد علی جناح کے, اور انہوں نے یہ قرارداد ہے کہ جو کہ رکھی ہے قرارداد مقاصد, اور اس میں واضح طور پر یہ طے ہوا کہ اس مملکت میں جو بھی اصول جمہوریت اور حریت اور مساوات اور رواداری اور سماجی عدل, اس کو جس طرح اسلام نے ان کی تشریح کی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ ملحوظ رکھا جائے. جیسے جیسے اسلام بتاتا جائے گا یہ شعبے ہیں کہ جو کہ ہم پاکستان میں اس کو مرتب کرتے چلے جائیں گے, کہ جس کی روح سے مسلمانوں کو اس قابل بنایا جائے گا کہ وہ انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی زندگی کو قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جو ہے وہ استوار کر سکتا ہے. یہ قرار مقاصد پاس ہو گئے اور اس میں گولڈن ورڈز میں یہ لکھ دیا گیا کہ اس مملکت خداداد پاکستان میں کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہو. نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دا قرآن اینڈ سننا. یہ گولڈن ورڈز میں آج بھی ہمارے آئین میں قرارداد مقاصد میں یہ جملہ ہے کہ جو کہ لکھا ہوا ہے, لیکن بددیانتی کی انتہائیں وہ کیا ہیں؟ وہ یہی ہیں کہ ہم نے اس شک کو تمام شکات پر حاوی نہیں کیا جس کو حاوی ہونا چاہیے تھا, اس کے مطابق ساری شکات ہونی چاہیے لیکن نہیں کی. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے. آج جیسے میں نے عرض کیا یہ حقائق ہیں اور یہ کہ ان حقائق پر پردہ ڈالا جا رہا ہے, اور آزادی کی کیفیت تو بدقسمتی کے ساتھ آج ہماری ایسی ہے کہ جیسے وہ شاعر نثار ناسک نے ایک اپنا شعر میں یہ بات لکھی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم کو آزادی ملی بھی تو کچھ ایسے ناسک جیسے کمرے سے کوئی صحن میں پنجرا رکھ دے. بس یہ ہے آزادی کا تصور. تو یہ ہم آزاد, آزادی کو کیا سمجھ رہے ہیں مجھے بتائیے. یعنی آزادی کی جو نعمت ہے وہ تو اس طرح سے ہمیں حاصل ہوئی, ہم سیکولر بھارت سے الگ ہوئے تھے ایک عدل اجتماعی کا نظام اسلام کا وہ قائم کرنے کے لیے. اگر تو یہی سارے دھندے کرنے تھے, آج ذرا میں گنواتا چلا جاؤں, ہمارا طرز لباس, ہمارا طرز رہائش, یہ سب کس سے مطابقت رکھتا ہے؟ کیا اسلام سے مطابقت رکھتا ہے؟ کیا رسول اللہ سے مطابقت رکھتا ہے؟ ہمارا یہ طرز لباس, طرز رہائش, یہ یہود و ہنود جیسا ہے. جب اقبال نے کہا تھا نا کہ وہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود, یہ وہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کر شرمائے ہو. اور پاکستان کے حوالے سے جو نظریہ ہم نے پوری دنیا کو دیا کہ لا الہ الا اللہ, خود ہم اس سے منرف ہو. کیا آزادی منانے کے یہ رنگ ڈھنگ ہے؟ مجھے بتائیے, آپ ہی مجھے بتائیے, صبح سے آج تک اور 12 بجے تک ہم کیا رنگ رنگیاں دیکھ رہے ہیں؟ آزادی کے نام پر کیا دیکھ رہے ہیں مجھے بتائیں. یعنی باہر نکلیں تو یقین کریں 5 منٹ کی ڈرائیو کر کے واپس آیا, اور یہ کہ ٹرکوں پر, پورے ٹرک پر جو ہے وہ بڑے بڑے ساؤنڈ سسٹم مسلح, اور اس پر جو نوجوان نسل جن لباس میں اور کس حلیے میں وہ موجود, یعنی وومٹنگ آنا شروع ہو گئے دیکھ, اذیت کڑن ہے کہ جو کہ شروع ہو گئے. اور یہ ہے کہ بچے کیا, جوان کیا, لڑکے کیا, لڑکیاں کیا, بوڑھے کیا, بوڑھیاں کیا, دینی مزاج کے لوگ رکھنے والے. اور یہ ہے کہ وہ رنگ رلیاں کیا منائی جا رہی ہیں کہ وہ فیس پینٹنگ ہو رہی ہے, پورے پورے چہرے کو جو ہے وہ رنگ میں ڈبویا جا رہا ہے. اور یہ وہ قوم, اور پھر پیسہ ایسا, پتہ نہیں کن کن چیزوں پر پورا پورا لباس پیسہ پر. یعنی یہ وہ پاکستانی ہیں کہ جو کہ مہنگائی کا رونا روتے ہیں. یہ دوگلا پن چھوڑ دیں پھر, یعنی اگر یہ رونا رونا ہے مہنگائی بہت ہو گئی اور یہ ظلم ہو گیا, یہ چھوڑ دیں پھر. یعنی اس وقت جو رنگلیاں ہم دیکھ رہے ہیں اور جو لاکھوں روپے ہم برباد کر رہے ہیں ان خرافات پر, اور پھر ایک طرف رونا رو رہے ہوتے ہیں کہ حکمرانوں نے یہ کر دیا, مہنگائی کا عذاب مسلط کر دیا, بھائی کدھر سے آ رہے ہیں پیسے ہی؟ یہ کون بازے ہیں کہ جو کہ دے رہا ہے ہمارے نوجوان نسل کو صبح سے رات تک جو ہے نا زندگی حرام کی ہوئی ہے, گلی کوچے ہر جگہ سے باجے ہیں کہ جو کہ بجنے کی آواز آ رہی ہے. یہ پاکستان, یہ آزادی, یہ بزرگوں کی, 6 لاکھ انسانوں کے جواب کون دے گا جو ذبح ہوئے؟ یہ عصمتیں جو ہے وہ قربان ہوئی ہیں ہماری بچیوں کے, اس کا جواب کون دے گا اللہ کے حضور؟ یہ بتائیں مجھے, یہ باجے جواب دیں گے؟ یہ ہوائی فائرنگ, یہ بھنگڑے, یہ ساحل سمندر پر یہ مخلوط محافل, مطلب کیا ہے یہ؟ مجھے یعنی رونا آتا ہے ان چیزوں پر دیکھ کر. اور یہ تو بزرگ کے جو کہ ہم نے تو وہ بلڈ لائن کراس نہیں کی, ہمارے والدین نے کی, ہمارے بزرگوں نے کی ہے جو یہاں بیٹھے ہیں, یہ کڑتے ہیں یہ. لیکن بہرحال یہ ہے کہ ہمیں اپنے نوجوان نسل کو, یہ کوئی خلائی مخلوق تو نہیں ہے نا, یہ کسی اور خلا سے تو نہیں آئے, یہ ہماری نوجوان نسل, ہم ہی انہیں کے ہاتھوں میں یہ پیسہ دے کے اور یہ اسی کی ترغیب ہے کہ جو کہ دلا رہے ہیں, یہی آزادی کے تصور ہم دے رہے ہیں. بھائی خدا کے لیے خوف کریں. پھر یہ ہے کہ پاکستان, وہ عوام کیا, حکمران کیا, سیکولر کا, سیکولرزم کا رنگ ہے کہ جو کہ چھایا. پھر ایسی بڑی بڑی غداریاں, یعنی ایک اسلامی ریاست کے حوالے سے پیش قدمی افغانستان میں ہوتی ہے, طالبان افغانستان جو 20 سال کا گند ہے کہ جو کہ صاف کرتے ہیں انگریز کا اور امریکہ کا, اور اسے ناک رگڑوا کے نکلواتے. لیکن یہ ہے کہ ہمارے کردار کیا رہا, کس طرح سے 9/11 کے بعد ہم سجدہ ریز ہوئے امریکہ بہادر کے سامنے، اور کیا کچھ نہیں دیا ہم نے، اپنے ہوائی اڈے دیے، خونی یعنی ہولی ہے خون کی ہولی کہ جو کہ مسلمانوں کی ہم نے اپنے بھائی مسلمان ان کی کھلوائی، انہی ہمارے ہوائی اڈوں سے پروازیں ان کی اڑی ہیں دشمنوں کی، اور ڈیزی کٹر ہیں کہ جو کہ ہمارے مسلمان برادرز پر جو ہے وہ برسائے گئے، اور جب وہ گن صاف ہو گیا اور افغانستان میں ایک اسلامی ریاست آئی ہے اس کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، بلکہ کنفلٹریشن ہے کہ جو کہ اور مزید کرتے جا رہے ہیں، یہ تو کیفیت ہماری ہے. باقی یہ ہے کہ داڑھی ٹوپی جو شاعر دینی ہے کس طرح سے مذاق ہے کہ جو کہ اڑایا جاتا ہے، شراب نوشی کے پرمٹ کہاں سے جاری ہو رہے ہیں، اسی مملکت خداداد پاکستان سے، یعنی اقلیتوں کے نام پر جو ہے وہ ہمارے مسلمان لیڈرز وہ شراب کے پرمٹ جاری کر رہے ہیں، اقلیت کے جو نمائندے ہیں وہ اسمبلی میں کھڑے ہو کر اور وہ یعنی قرارداد پیش کر رہے ہیں کہ بھئی ہمارے نام سے یہ دھندا بند کرو، لیکن یہ ہے کہ اس کو پاس کیا جا رہا ہے تو کدھر سے پاس کیا جا رہا ہے، مسلمان حکمران وہ پاس کر رہے ہیں، ان کی جو بھی قرارداد کو جو ہے وہ رد کر رہے ہیں، شراب کے پرمٹ جاری ہو رہے ہیں، اور یہ بھنگڑے ڈانس یہ کن کی لاشوں پر یہ تازیانے ہم بجا رہے ہیں؟ ہمارا مسلمان برادر ملک اس وقت ارض فلسطین کے جو مسلمان ہیں، غزہ کے جو بھی مسلمان ہیں، یعنی شرم آنی چاہیے، کتنے مہینوں سے جو ہے وہ ظلم اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کوئی دل جو وہ نرم ہونے کو تیار ہے، اور یہ ہے کہ یہ بینڈ باجے جو ہے وہ ان کی لاشوں پر ہم منا رہے ہیں، ان کے بھوکے مرنے پر ہم منا رہے ہیں، مطلب یہ کہ کوئی ہوش کے ناخن ہمیں لینے چاہیے، اور بہرحال یہ ہے کہ یہی نظریہ پاکستان اسلام سے ہم نے اسلام کو نکالا تو اس کے بھیانک نتائج بھی ہم نے دیکھے، کوڑے تو پھر برستے ہیں اللہ کی طرف سے، 1971 میں 1971 میں پہلا کوڑا برسا کہ نہیں، ہمارا ایک بازو ہے کہ جو اللہ نے ہم سے الگ کر دیا، مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو، اچھا الگ ہو کے مشرقی پاکستان نام رکھ لیتے نہیں، زبان کی بنیاد پر بنگلہ دیش ہے کہ جو کہ وجود میں آ، اتنی نفرت پاکستان، باقی اب تو حالات کچھ تبدیل ہوئے اور اللہ تعالیٰ ہی کی لاٹھی ہے، بہرحال یعنی اس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ ہمارے کیفیات تھیں، اور یہ 1971 میں جب بنگلہ دیش الگ ہوا تو اس وقت اندرا گاندھی کو یہ کہنے کا موقع ملا کہ ہم نے دو قومی نظریے کو خلیج بنگال میں جو ہے وہ غرق کر دیا، اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ وی ہیو ایونجڈ آر 1000 ایئرز ڈیفیٹ، ہم نے اپنی 1000 سالہ غلامی کا بدلہ ہے کہ جو کہ 1971 میں پاکستان سے لے لیا، یہ اسے کہنے کو ملا، اور اب پاکستان جو بقیہ بچا ہے یہ بھی خطرے سے دوچار ہے، اپنے ہاتھوں سے ہم اسے برباد کرنا ہے، یہ جو مارک حق بنایا جا رہا ہے یہ بھی واقعتاً جو بھی ہم نے دانت کھٹے کیے بھارت کے مئی کے مہینے میں، تو یہ بھی اللہ کی خاص نصرت ہی کی وجہ سے یہ ہم نے بھارت کے جو بھی ناپاک عزائم ہیں اس کو خاک میں ملایا، لیکن یہ ہے کہ ہمیں اسی طور پر جب وہ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اس پاکستان سے اللہ تعالیٰ نے مستقبل میں ہم سے بڑے بڑے کام ہیں کہ جو کہ لینے، یعنی مستقبل کی خبریں یہ ہیں کہ جو امام مہدی کے قیادت میں جو بھی معاملہ جائے گا، اور وہ جو اسلام کے جھنڈے اور قرب قیامت، اس سے پہلے پہلے اسلام پوری دنیا میں نافذ ہونا، اور امام مہدی کی مدد کے لیے خراسان کا علاقہ حدیث میں آتا ہے، اور یہ خراسان کا علاقہ کیا ہے، یہ افغانستان پاکستان ایران یہ اس کا ایک مشترکہ حصہ ہے، یہیں سے یہ بڑے بڑے لشکر ہیں کہ جو کہ جائیں گے، تو یہ لشکر کب جائیں گے، جب یہاں کچھ بنیاد تو ہوگی نا اسلام کے حوالے سے، کچھ بنیاد تو پڑے گی، یہ کام ہمیں کرنا ہے مستقبل میں، یہ کام ہونے، یہ اسلام ہمارا جو ہے وہ محتاج نہیں، ہم اسلام کے محتاج ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، اگر ہم اپنا کوئی سرخرو ہونا چاہتے ہیں اللہ کے حضور اس دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے اصل کی طرف پلٹنا ہوگا، یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے، یہ آخری باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ انفرادی سطح پر یہ ہماری ذمہ داری اب کیا ہیں، دیکھیں پاکستان کی سالمیت، اس کی استحکام، اس کی بنیاد میں نے آپ کے سامنے رکھی، اب اس میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی کوتاہیوں کا جو بھی ابھی تک 78 سالوں میں ہم نے کیے ہیں انفرادی اور اجتماعی دونوں سطح پر، ہم اس پر اللہ کے حضور توبہ کریں سچی طور، اس پر انشاءاللہ چند گزارشات میں اگلی نشست میں عرض کروں گا توبہ کے موضوع، اور یہ ہے کہ یعنی دنیا میں عذاب سے بچنے کے لیے یعنی انفرادی توبہ تو ہے ہی ہے فرد کی سطح پر، لیکن ہمیں اجتماعی توبہ ہے کہ جو کہ کرنی ہوگی، کیوں کیونکہ فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف. لہذا جو اجتماعی گناہ ہوتے ہیں اس کے لیے اجتماعی توبہ کرنی ہوتی ہے. اور اجتماعی توبہ کیا ہے کہ جس نام پر ہم نے یہ اجتماعیت کے لیے ہم نے یہ خطہ حاصل کیا تھا اسلام، ایک اجتماعی جد و جہد کے ذریعے سے ایک جماعت میں منسلک ہوگا ہم واقعتاً اس دین اسلام کے نفاذ کی اس مملکت میں جو ہے وہ کوشش کریں، تو ہم پوری دنیا کو ایک ملک دکھا سکیں گے کہ دیکھو یہ اسلام کے نام پر یہ ملک ہے اور اسلام کی یہ برکات ہیں کہ جو کہ ہیں، ایک نمونہ ہم دے سکیں. اور یہ ہے کہ پھر یہ گلوبلائز ہوگا اسلام اس حوالے سے. تو ایک ایسی اجتماعیت کا جس کا ڈکلیئر گول کیا ہو، اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کا قیام، اور اس کے لیے جو طریقہ کار اس کا ہو اس اجتماعیت کا وہ ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر مبنی، منہج انقلاب نبوی سے وہ اخذ شدہ ہو، اور اس کی دعوت و تربیت کا محور و مرکز ہو کیا ہو اس اجتماعیت کا، وہ قرآن. تو یہ ہے اصل میں، اور اس کی قیادت پر آپ کو اعتماد ہو، ایسی اجتماعیت میں آپ شامل ہو کر اور پھر اس دین کے غلبے کی جد و جہد کریں. یہ ہے اصل میں وہ اجتماعی توبہ کی جو کہ ہمیں کرنی ہو. اور بہرحال یہ ہے کہ یہ توبہ اگر ہم کر پائے اجتماعیت سے جڑ کر دین کے غلبے کی کوشش میں آگے نکل پائے، تو پھر اللہ کی نصرت ہے کہ جو کہ آئے گی جو فیصلہ کن. اور اس کے لیے میں نے جو ابتدا میں آیت پڑھی ہے وہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 7 ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، ایمان کے دعوے داروں، ان تنصروا اللہ ینصرکم. دیکھو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے. کیا اللہ کو ہماری مدد کی ضرورت ہے؟ اللہ تو قوی ہے، عزیز ہے. مدد سے یہاں کیا مراد ہے؟ اللہ کی مدد سے مراد اللہ کے دین کی مدد. یہ دین غالب ہونے آیا تھا، لیکن آج کیا ہے؟ پوری دنیا میں دین مغلوب ہے، یہ اپنا غلبہ چاہتا ہے. اور غالب کرنے کی جد و جہد، یہ ذمہ داری کس کے کاندھوں پر؟ یہ ہمارے کاندھوں پر ہے کہ جو اللہ، اس کے رسول اور قرآن کو ماننے والے. لہذا اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. ثبت اقدامکم، تمہارے قدموں کو جما دے. تمہارا دبدبہ ہے کہ جو کہ تمہارے کفار پر وہ پیدا کر دے، جو آج ہم کھو چکے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ فکر ہے کہ جو کہ ہمیں دینی، ورنہ کیفیت کیا ہے؟ جس طرح سے شاعر کہتا ہے کہ وطن کی فکر کر ناداں، مصیبت آنے والی، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، اور چھپا کے آستین میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے، اور انادل باغ کے غافل نہ بیٹھے آشیانوں میں. اور یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر، زمین پر تو ہو اور تیری صدا ہو آسمانوں. لہذا یہ کام ہے کہ جو کہ اس وقت کرنا ہے. ملتوں اور مملکت کی اگر خیر خواہی ہم چاہتے ہیں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حالات، جو بھی حالات ہیں، اس کی نزاکت کو سمجھیں، اور اس کی پاکستان کی جو اصل استحکام اور سلامتی کی بنیاد ہے اسلام اور قرآن، اسی کی طرف ہم رجوع کریں. اور یہی میسج ہے کہ جو استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمتہ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے. آج تو پوری دنیا ان کے جو بھی حالات حاضرہ کے موضوع پر جو بھی بیانات ہیں اس سے مستفید ہو رہی ہے اور قائل ہو رہی ہے. مرنے کے بعد دیکھیں آپ، یعنی جانے جانے میں فرق ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، ایک شخص ہے کہ جو کہ عام شخص، وہ جا رہا ہے، وہ بھی دنیا سے جا رہا ہے. ہر ایک شخص کو جانا ہے، لیکن جانے جانے میں فرق ہے. یعنی وہ شخصیات کہ جو جانے کے بعد بھی ان کا کام اور نظریے کی وجہ سے وہ زندہ رہیں، وہ پھر امر ہو جاتے ہیں. تو بہرحال یہی میسج ہے کہ جو کہ استاد محترم کا بھی رہا ہے، اور یہ کہ آپ ان کے چاہنے والے ہیں. یہ تو چند باتیں ہیں کہ جو کہ انہیں سے سیکھ کر میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. یہاں پر انشاءاللہ دو کتابوں کا حوالہ ہے کہ جو کہ میں آپ کو دیتا چلوں، جو کہ انشاءاللہ اویلیبل ہیں یہاں پر، مختصر یعنی محدود تعداد میں ہیں، ضرور اس کو حاصل کریں. یعنی علامہ اقبال، قائد اعظم اور نظریہ پاکستان، چند باتیں میں نے جو بھی نظریات پیش کیے جا رہے ہیں سیکولر طبقات کی طرف سے، اس کا ابطال کیا ہے تفصیل سے. انشاءاللہ اس مختصر کتابچے میں ہمارے سامنے یہ بات آ جائے گی. اسی طرح سے اسلام اور پاکستان، تاریخی، سیاسی، علمی اور ثقافتی پس منظر، یہ بھی بہت بنیادی کتاب ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ وہ خزانے ہیں کتابی صورت میں کہ جو کہ ہمارے پاس اویلیبل ہے. اس میں ہماری جو بھی ویب سائٹ ہے www.tanzeem-islami.org یا quranacademy.com، اس پر بھی یہ خطبات ڈاکٹر صاحب کے اور کتابیں ہیں کہ جو کہ انشاءاللہ آپ کو اویلیبل ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقعتاً ہمیں اپنی ذمہ داریاں صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اسلام کے حوالے سے جو بھی یہ پاکستان ہم نے حاصل کیا اسی کی طرف ہمیں پیش قدمی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.